আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল করিম ফাউজ বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাজরীনে কেরাম, রমজানুল মুবারক কা মহিনা কুরআনে মজীদ কি রূহ সে দো পহলুও সে আহমিয়ত রাখতা হয়। এক ইস পহলু সে কি আল্লাহ তাআলা নে ইস রমজান কো আপনি আখরি হদায়ত কো ইনসানো তক পৌঁছানে কে লিয়ে মুনতখিব ফরমায়া, اور دوسرا اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر ہمارے لیے روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ دونوں پہلو مل کر رمضان کی اہمیت کو دو چند کر دیتے ہیں۔ رمضان کے اس پہلو سے یہ کیفیت اس کے اندر انسانوں کے لیے بھی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو کاموں کے لیے منتخب کیا ہے۔ جب کسی وقت کو یا کسی جگہ کو یا کسی علاقے کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ روحانی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان روحانی اثرات میں ظاہر ہے کہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن رمضان کا جو روحانی پہلو ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی بیان فرمایا ہے کہ یہ تقوی کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں بیان کی تھیں کہ تین نیکیوں کے تصور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر، جس میں عدل، احسان اور ایتائے ذی القربا تھا، اور تین برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا تھا کہ فحشاء، منکر اور بغی۔ یہ چھ کل چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کے تمام نقطۂ نظر جو اخلاق کے بارے میں ہے اس کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ انہی چھ چیزوں کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ نے 10 احکام ہمیں دیے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ 10 کے 10 احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ پرانے انبیاء کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں اور اب کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ پرانے انبیاء کی تعلیمات میں مثال کے طور پر تورات میں بھی احکام اشرع اسی طرح موجود ہیں جس طرح قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو یہ احکام اشرع ہمارے لیے بھی ویسے ہی قابل اتباع ہیں جیسا کہ پرانے زمانے کی شریعتوں میں تھے۔ تورات میں احکام اشرع تو بہت مشہور ہیں، لیکن قرآن مجید کے پہلو سے اس کی شہرت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں ان احکام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلی جو نیکی پڑھی تھی وہ عدل کے نام سے جانا تھا۔ عدل کا الٹ ظلم ہوتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم نہیں ہوگا تو عدل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ خدا کے ساتھ عدل نہیں کیا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس کو قرآن مجید بار بار زور سے سامنے لاتا ہے کہ تم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہو۔ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ 10 روپے ہیں، آپ لے لیجئے، جہاں چاہے استعمال کیجئے، جہاں چاہے اڑائیے، ضائع کر دیجئے، ان کو پھاڑ کر پھینک دیجئے، لیکن میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ جانوں کہ آپ ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس دنیا میں آ کر عدل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم چاہیں ظلم کریں چاہیں عدل کریں، اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خود ہمارے اعمال خراب ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہمارے پرچے میں جو امتحان ہم دینے بیٹھے ہیں نمبر کم آئیں گے، تو جب مارکس کم آئیں گے تو امکان ہے اس بات کا کہ اگر ہم منفی مارکس لے جائیں، ظلم کرتے چلے جائیں، تو ہم فیل کر دیے جائیں اور فیل کیے جانے کے بعد ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو پہلا مطالبہ عدل کی روح سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لا تجل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ یعنی کوئی ہوگا تو بنایا جائے گا، جب نہیں ہے تو نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی کی ہے۔ سورہ اخلاص میں دیکھیے پہلا نقطہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے ہیں نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ باپ اور بیٹا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ میں کسی کی ذات سے نکلا ہوں اور نہ میری ذات سے کوئی اور چیز نکلی ہے، کوئی اور مخلوق نکلی ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات آئی ہیں وہ ساری کی ساری خدا نے تخلیق کی ہیں، وہ خدا کی ذات سے نہیں نکلی ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ جو پہلی بات ہے اس پہلو سے یہ تصور باطل ہو جائے گا جیسا کہ عرب مانتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ پہلی چیز ختم ہو جائے گی, ہم کسی کو بیٹا یا بیٹی قرار نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ تصور بھی باطل ہو جائے گا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا ہے, یہ بھی غلط قرار پا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اسی طرح یہ تصور بھی غلط ہو جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کی ذات سے ویسے نکلے ہیں جیسے ایک وجود واحد سے ساری کائنات پھوٹی ہوئی ہونے کا یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. یہ بھی ذات سے نکلنے اور ذات سے منسوب ہونے کے جو پہلو ہیں, اس پہلو سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میری ذات سے کوئی نہیں نکلا, نہ روحانی طور پر, نہ تنزلات ستہ کے اعتبار سے, نہ ولادت کے اعتبار سے, کسی پہلو سے میری ذات سے کسی کو کوئی نسبت نہیں ہے. تو جو بھی کسی شخص کو, کسی مخلوق کو, کسی چیز کو, کسی بھی کائنات میں موجود کسی وجود کو خدا کے ساتھ اس کے ذات سے تعلق جوڑے گا, خواہ وہ ولادت کی نوعیت کا ہو, خواہ اس سے پھوٹنے کی نوعیت کا ہو, خواہ اس سے جنم لینے کی نوعیت کا ہو, یہ سارے کے سارے شرک قرار پائیں گے. تو جو شخص ایسا کرے گا کہ خدا کی ذات سے کوئی تعلق جوڑے گا, ذات سے ذات کے نکلنے کا, تو وہ اصل میں شرک کرے گا. تو یہ ظلم عظیم ہوگا. دوسرا پہلو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر. ناظرین, اس میں توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک یہ کہ میرے ہی لیے ہے تخلیق کا سارا عمل, اور میرے ہی لیے ہے اس کو چلانے کا سارا عمل. الا لہ الخلق, سنو ادا رہو کہ میرے ہی پاس ہے تخلیق کا سارا کارسازی جو میں نے کر رکھی ہے, یہ میں نے ہی کی ہے. والامر, امر کا مطلب عربی میں امور کو چلانا, معاملے کو چلاتے رہنا, تدبیر امور کرنا, کائنات کی دیکھ بھال کرنا, اس کو کنٹرول کیے رکھنا, اس کے اندر اونچ نیچ جو ہو رہی ہے اس کو پوری نگاہ میں رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہیں. تو جو شخص کسی شخص کو اس معنی میں بھی اللہ کے برابر قرار دے گا کہ جناب یہ لوگ ہیں جنہوں نے تخلیق کائنات کا عمل کیا ہے, یہ صاحب ہیں جناب, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یا اس کے خلاف یا اس کے لیے کوئی لوگوں کو بنا رہے ہیں, کوئی نئی نئی تخلیقات کر رہے ہیں, تو یہ ماننا بھی خدا کے ہاں شرک قرار دینا ہے. اور دوسرا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہے ہیں. پہلے مسئلے میں جو تخلیق کا مسئلہ ہے, اس میں اللہ کا شکر ہے امت کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم شرک سے تعبیر کر سکیں. لیکن دوسرے مسئلے میں کہ اس کائنات کو چلانے میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھی ہیں, یہ تصور بنا لیا گیا ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے ذریعے سے کام کرواتا ہوں, ان کے علاوہ کوئی شخص, کوئی انسان, کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ خدا کی منشا یا اس کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی تصرفات کر رہی. چنانچہ یہ سارے تصورات کہ فلاں صاحب پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, وہ تو جناب یہ کر دیں گے, وہ آپ کو یہ عطا کر دیں گے, وہ آپ کو یہ دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ میرے ہی پاس ہے. الا لہ الخلق والامر, میرے ہی پاس تخلیق کا معاملہ ہے, اور میرے ہی پاس اس دنیا کو چلانے کا معاملہ ہے. اس دنیا میں جو کچھ چلایا جا رہا ہے, جو کچھ پیدا ہو رہا ہے, جو کچھ فنا ہو رہا ہے, اس میں خدا کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی شامل نہیں ہے, یہ بات واضح رہنی چاہیے. اور کوئی بزرگ, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی اس حیثیت کا نہیں ہے کہ خدا کے اس تدبیر کو تبدیل کر سکے. یہ دعوے کہ جناب اب ہندوستان کی سرزمین میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے اور یہاں چڑیا بھی میرے مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی, یہ اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. تو توحید کے اندر یعنی پہلا یہ پہلو, تین میں نے باتیں عرض کی ہیں. ایک یہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو پھوٹنے کی یا میرے اس کے اندر سے نکلنے کی یا میری اولاد ہونے کی یا میرے باپ ہونے کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے, وہ یکتا ہے. اس معنی میں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, اور نہ اس کی ذات ہی نے کوئی تنزلات اختیار کیے ہیں, اس کی ذات ہی نے کوئی دوسرے وجود کی شکل اختیار کی ہے, ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. دوسرا پہلو میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ پوری کائنات کس کی تخلیق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی اور کا حصہ نہیں ہے, صرف میں نے ہی بنایا اسے, میں ہی اس کا خالق ہوں. اور تیسرا پہلو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کو چلا رہا ہوں, اس کائنات کے چلانے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس بات کو پھر مزید اللہ تعالیٰ نے دو اور پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے. ایک پہلو یہ واضح فرمایا ہے کہ میرے غیب سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا. غیب سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ نے کر رکھے ہیں, جو ارادے اس کے ہیں, उससे कोई वाकिफ नहीं है। इसके माने यह है कि जब हम किसी को गैब से वाकिफ मान लेते हैं तो वो खुदा के इल्म में शरीक हो गया है, खुदा के इल्म से वाकिफ होने लग गया है। तो ये खुदा की तदबीर अमूर और उसके खालिक होने के एतबार से नक्स होगा जिसको हम मानेंगे कि कोई शख्स, कोई फर्द, कोई वली, कोई साहब ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह ताला के गैब को जानते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में कुरान मजीद में सूरह नहल में फरमाया है कि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है जिनके बारे में तुम ख्याल करते हो कि वो मेरे गैब को जानते हैं, वो तो इतना भी नहीं जानते कि किस दिन उठाए जाएंगे। तो ये बात अल्लाह ताला ने पूरे जोर से वादे कर दी है कि मेरे गैब से कोई वाकिफ नहीं है। दूसरा पहलू इसी चीज का अल्लाह ताला ने यह भी वादे कर दिया है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला पे कोई शख्स, कोई वली, कोई बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह ताला पे मुअस्सर होकर उसकी राय को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बारे में अल्लाह ने फैसला किया है कि इसको इस तरह की आजमाइश में डालना है या इसके लिए जन्नत है या इसके लिए दोजख है, अल्लाह बचा के रखे। तो ये दोजख का फैसला अगर अल्लाह ताला किसी के बारे में कर लें तो ये मानना कि ये शख्स, ये बुजुर्ग, ये नबी, ये वली इस फैसले को तब्दील करा सकते हैं, तो अजीज साथियों ये अल्लाह ताला का मुकाम नहीं है। अल्लाह ताला पे कोई शख्स मुअस्सर नहीं है। इसको हमारे यहाँ आम तौर से शफात के लफ्ज से अदा किया जाता है कि हम अल्लाह ताला की राय को किसी बुजुर्ग के जरिए से, किसी नबी के जरिए से, किसी वली के जरिए से तब्दील करवा सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला लिल्लाहि शफात जमीयन, अल्लाह ही के लिए है पूरी की पूरी शफात। यानी ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा किसी को दिया जा चुका है या किसी के लिए फैसला हो चुका है कि इतनी शफात तो ये कर सकेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, पूरी की पूरी शफात मेरे पास है। हाँ, वो जिसको चाहें इख्तियार दे दें यह अलग बात है, लेकिन उसकी शर्त अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई है कि वो शफात उन्हीं की करेंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला इजाजत देंगे, और वही शफात कर सकेंगे जिनको अल्लाह ताला उठने का मौका देंगे शफात के लिए। और जब वो शफात करने उठेंगे तो सच्ची बात ही कहेंगे, सही बात ही कहेंगे। तो अल्लाह ताला की राय पहले ही मालूम होगी कि सच्ची बात कौन सी है, गलत बात कौन सी है। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की इस तदबीर अमूर के जो बादशाहत है उसके अंदर अल्लाह के सिवा किसी और का कोई इख्तियार नहीं है। खुदा के साथ इलाह बनाने का एक और पहलू यह है कि हम किसी बुत को बनाकर पूजने लग जाते हैं। बुतों के पूजने का ताल्लुक तवहम परस्ती से है, यानी लोगों को वहम हो जाता है कि फला शख्स, फला हस्ती, फला शक्ल, फला मखलूक भी खुदा है, तो वो उसको इलाह बना लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहलू से यह फरमाया था कि जो भी इस तरह की मूर्तियां और तस्वीरें बनाते हैं कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि जरा आओ बताओ, इनको जिंदा करो, ये वाकई खुदा है। तुम इनको बड़ा बना बना के पूछते रहे हो, तो आज जरा इनके अंदर जान डालो। तस्वीर की हुरमत का पहलू असल में यही है कि हम उसके अंदर खुदा की खुदाई को मानने लग जाएं और ये ख्याल करने लग जाएं कि ये मूर्ति, ये बुत, ये तस्वीर जो है इसके अंदर खुदा है या इसके अंदर खुदा की रूह सरायत की हुई है, तो ये शिर्क हो जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तस्वीर की हुरमत फरमाई कि ऐसी तमाम तस्वीरें बनाने वाले भी दोजखी हैं और उनको पूजने वाले भी दोजखी हैं, और उनसे कल क्यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि हाँ ये बताओ ये जिंदा है कि मुर्दा है, इनके अंदर जिंदगी डाल के दिखाओ और बताओ कि ये कैसे काम करते हैं। एक ये पहलू है कि जितनी भी तवहम परस्ती की चीजें हैं कि फलां बुजुर्ग को ये हैसियत हासिल है, फलां बुजुर्ग ये कर सकते हैं, फलां बुजुर्ग ये कर सकते हैं, ये सारे के सारे कुरान मजीद ये कहता है कि शिर्क है। इसी तरह उस किस्म के तावीज जिनके बारे में हम ये ख्याल करें कि ये अल्लाह की राय को तब्दील कर सकते हैं, अल्लाह चाहे ना चाहे ये तावीज मुझे ठीक कर देगा, तो ये तावीज भी अल्लाह ताला की नजर में शिर्क हैं। ये शिर्क के पहलू हैं जो हमने अभी जाने हैं। अगली नशिस्त में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की इबादत में क्या पहलू है शिर्क का। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।